السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، آج جیسا کہ ابھی اعلان ہوا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج خصوصی موضوع کے جس کا عنوان سچا امتی کون، انشاءاللہ کچھ گزارشات ہیں بہت اختصار کے ساتھ جو ہمارے سامنے آ جائیں گی. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا بیان ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ کسی دن کا محتاج نہیں ہے، کسی وقت کا محتاج نہیں ہے، اور بندہ مومن تو ہر آن سیرت کا پیکر اسے ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اس ماہ میں مختلف سیمینارز سیرت کے موضوع پر ہوا کرتے ہیں، جلسے ہوا کرتے ہیں، اور ایک آمادگی ہے کہ جو کہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سماعت کرنا اور اس کا فہم، یہ کیفیت ہوا کرتی ہے اس ماہ مبارکہ میں. اور عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو وہ بیان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک امتی کے لیے جو اصل لائے عمل آپ کی سیرت مطہرہ سے وہ ملنا چاہیے، اور جو عملی تقاضے ہیں آپ کی محبت کے، آپ کی امتی ہونے کے، تو الا ماشاءاللہ اکثریت جو ہے یعنی جلسوں میں اور تقاریب میں یہ پہلو ہے کہ جو کہ مس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اور خاص طور پر جیسے جیسے ہم سیرت سے اور سنت سے، قرآن مجید سے، اللہ کی دیوی ہدایت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ویسے ویسے عبادات میں بھی بگاڑ آتا جا رہا ہے، اور دین کے جو پہلو ہیں کہ جو ہمیں 14 سال پہلے سمجھائے گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ مسخ ہوتے چلے جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بدعات کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے کہ جو کہ شروع ہو گیا، اور ایسے ایسے اعمال اب امتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ شریعت سے، اور نہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے. تو بہرحال یہ وجوہات ہیں کہ پھر سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں میں، خاص طور پر وہ پہلو کہ جو ایک امتی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، تو اس کے سامنے یہ گفتگو رکھی جائے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا حاصل کیا تھا، اور عملی طور پر مجھے پھر امتی اگر اپنے آپ کو واقعتاً بنانا ہے تو اس کے پھر مختلف پہلو ہیں کہ جو سامنے رہنے چاہیے. انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ سچا امتی کون، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام ہی سے انشاءاللہ اسی کی طرف رخ کرنا ہے. اور قرآن مجید میں جو ایک مقام ہے سورہ آراف، اور اس کی آیت نمبر 157 اس کا آخری حصہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، کہ جس میں سچا امتی کون اس حوالے سے چار نشانیاں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو امتی کا مضبوط تعلق اور تعلق کی جو اصل بنیادیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا، خود فرمایا. تو اس اعتبار سے یہ مقام بڑا اہم ہے. اور میرے لیے آسانی یہ ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا آج ایک کتابچہ موجود ہے. ویسے تو یہ خطاب کیا تھا ربیع الاول کے ہی مناسبت سے, اور اس کتاب کو پھر تحریری شکل میں لایا گیا, منتقل کیا گیا, اور اسی عنوان سے آج کتابچہ بھی آپ کو مل جائے گا, سچا امتی کون. تو تفصیل تو اس میں آ جائے گی انشاءاللہ, مطالعہ میں آ جائے گی, لیکن بہت اختصار کے ساتھ جو مضامین اس میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں رحم اللہ, تو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے کچھ پہلو وہ آ جائے گا. دیکھیے سچا امتی کون, اس کے حوالے سے سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے اس کا آخری حصہ, چار تعلق کی بنیادیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں واضح فرمائی. ترجمہ سب سے پہلے اس کا سماعت کر لیجئے. فرمایا گیا کہ والذین آمنوا بہ, وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, نمبر ایک, وعزروہ, اور نمبر دو, ان کی توقیر اور تعظیم کریں, نمبر تین, ونصروہ, اور ان کی نصرت کریں, ان کی مدد کریں, اور نمبر چار, واتبعوا نور الذی انزل معہ, اور اس نور کی اتباع کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا, یعنی قرآن مجید. فرمایا گیا کہ اولئک ہم المفلحون, تو جو یہ چار کام کریں گے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے, ان کی توقیر و تعظیم کریں گے, ان کی نصرت کریں گے, اور ان کے ساتھ جو نور اترا ہے یعنی قرآن مجید اس کی اتباع کریں گے, تو اولئک ہم المفلحون, تو یہی ہیں کہ جو فلاح پانے والے, یعنی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے, جو سکسس ہے, جو فلاح ہے, وہ کن کے نصیب میں آئے گی, کہ جو واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو چار تعلق کی بنیادیں رب کائنات بیان فرما رہا ہے وہ استوار کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی واقعتاً توفیق نصیب فرمائے کہ جو اصل تعلق کی بنیادیں خود رب کائنات اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہے, تو کوئی اور بات تو اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ چار باتیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے پلو سے باندھنی ہیں اور اچھی طرح سے اس کو سمجھنا. سب سے پہلی بات, پہلا تعلق, سچا امتی کون, اس کی پہلی نشانی جو یہاں اس مقام پر بیان ہوئی کہ والذین آمنوا بہ, وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یعنی ایمان کے دو لیولز ہیں, ایک ہے زبان سے اقرار, اقرار باللسان, اور ایک ہے پھر ہارٹ ٹیسٹیفیکیشن, یعنی دل سے تصدیق, جسے تصدیق بالقلب کہتے ہیں. ایمان مجمل میں بچپن سے ہمیں یہ ایمانیات جو سکھائے گئے ہیں, لہذا اس میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, جہاں ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کلمے میں بھی ہم نے اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے, تو زبان سے اقرار کیا جب بھی ہم دار اسلام میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ صرف یہ اقرار باللسان کا درجہ نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو زبان سے بندہ کہہ رہا ہے اب اس کے دل میں بھی وہ جاگوزی ہو جائے, یہ تصدیق ہو جائے دل سے, کہ جس سے پھر ایجاد ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے. لہذا یہ اقرار زبان سے بھی کہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور واقعتاً پھر عمل سے بھی اللہ کے رسول کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ بن کے دکھائے واقعتاً, اس کے دل سے یہ گواہی ہو کہ واقعتاً وہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسے اگر ایک لفظ میں سمجھا جائے وہ ہے محبت رسول, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے. اور اس حوالے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی تو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے آپ کی ذات مبارکہ, یعنی اہل ایمان اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. اور ایک دفعہ حضرت عمر سے پوچھا, یعنی صحبت نصیب ہوئی حضرت عمر فاروق کو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول نے بڑی قربت کا معاملہ تھا, پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب ہوں. تو اگر تو میرے اور آپ کی طرح کوئی جذباتی انسان ہوتا تو فوراً جی 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 کہہ کے اور بات ختم کر دیتا. لیکن اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے توقف کیا ہے, اپنے اندر جھانکا ہے, تولا ہے اپنے آپ کو, پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو جو ہے وہ عزیز رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوگی. یعنی یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر ہمیں محبوب کون سی ہستی ہو, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بہرحال یہی بخاری اور مسلم کی جو روایت ابتدان میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا متن, اس میں بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و من الناس اجمعین, جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں, یعنی اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اسے. لہذا وہ اس وقت تک مومن نہیں, اس کے ایمان کی نفی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. اور اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دیگر محبتیں حاوی ہو جائیں خدا نہ خواستہ, تو پھر سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 ہے اس میں تو دو چار شیٹ ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ لگائی گئی کہ ایسے بدنصیب لوگ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا شمار فاسقین کی فہرست میں کر دیتا ہے. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 بہت ہی اہم ہے, بڑی جامع ہے, کہ جس میں 8 محبتیں دنیاوی وہ گنوائی گئیں اور 3 محبتیں اس کے مقابلے میں گنوائی گئیں. اور بندہ مومن کو یہ یعنی ایک لمحہ فکریہ اس کے لیے رکھا گیا کہ اب تم دیکھو کہ یہ 8 محبتیں بھاری ہیں ان 3 محبتوں پر کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 24, قل, اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے باپ دادا, و ابناؤکم, تمہارے بیٹے, و اخوانکم, تمہارے بھائی, و ازواجکم, تمہاری بیویاں, و عشیرتکم, تمہارا کنبہ قبیلہ, اور وہ اموال اخترفتموہا, وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں, وہ تجارت ان تخشون کسادہا, وہ تجارت کے جس کی لاس کا, جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے, وہ مساکن ترضونھا, اور وہ مساکن, وہ گھر, وہ حویلیاں کے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. یہ 8 محبتیں, فرمایا احب الیکم, اگر یہ 8 محبتیں زیادہ ہیں حاوی ہیں تمہارے اوپر, کن 3 محبتوں سے؟ نمبر 1 من اللہ, اللہ کی محبت سے, وہ رسول, اور اس کے رسول جناب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, وہ جہاد فی سبیل, اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے. اگر یہ 3 محبتوں سے حاوی ہو جائیں یہ دنیاوی 8 محبتیں, تو پھر بیزاری والا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے. فتربصوا, جاؤ پھر انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے, کوئی حکم لے آئے. اور واللہ لا یہد القوم الفاسقین, دو چار شیٹ لگائے گئے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. فاسق ہیں اور ہدایت سے ہے محروم, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر, اللہ کی محبت پر, اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر, یہ دنیاوی محبتیں ان کی وہ حاوی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح محبت کی بات چلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو روایت میں آتا ہے, بخاری و مسلم ہی کی روایت ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک بڑی قیمتی شے نصیب ہوتی ہے بندے, اور وہ ہے ایمان کی حلاوت. یہ ایمان کی حلاوت, اس کی مٹھاس اگر ہمیں محسوس کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دل میں جاگزی ہونی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, 3 خصلتیں ہیں کہ جن کی بدولت, یعنی 3 ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس بندہ مومن محسوس کرے گا. نمبر 1, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے, اگر یہ کیفیت ہو جائے گی تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. نمبر 2, کہ وہ کسی آدمی سے اللہ کے لیے محبت رکھے, یعنی کسی سے بھی محبت کرے تو کس کی لیے کرے, اللہ کے لیے محبت کرے. اور نمبر 3, کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ 3 اوصاف اگر کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اسے ایمان کی حلاوت ہے کہ جو کہ نصیب ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ جو محبت ہے نا، جو کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ روز قیامت. یہ خوشخبریاں ہیں احادیث مبارکہ میں. بخاری و مسلم کی روایت جو کہ حضرت انس ہی مروی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گا؟ سوال کیا قیامت کب آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم چھوڑو قیامت کو، یہ بتاؤ کہ اس کی تیاری تم نے کیا کی، یعنی عملی لحاظ سے اس کا رخ ہے کہ جو کہ پھیرا ہے، یعنی قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی. تو واقعی جو بھی شخص آیا تھا وہ درویش تھا، واقعی خدا پرست تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، البتہ مجھے محبت ہے اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز میرے پاس ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے کہ جو کہ میرے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو جس سے محبت ہے تو روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا، ان کی مائیت ہے کہ جو کہ نصیب ہوگا. اور حضرت انس کے جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی مسلمانوں کو کہ جو یہ خوشخبری جب اللہ کے رسول سے یہ سنی ہے کہ دنیا میں جس سے انسان محبت کرتا ہے روز قیامت وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ آپ کی مائیت انہیں نصیب ہوگی، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کبھی بھی مسلمانوں کو کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئی کہ جتنی اس خوشخبری سے اللہ کے رسول نے جو فرمائی اس سے ہوتی. لہذا یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اسی طرح سے اور بھی مختلف رنگ ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے حوالے سے. طبرانی کی ایک روایت تو بڑی یعنی خوبصورت ہے کہ جس میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، اولاد میں ہوتا ہوں، تو یعنی ان میں جب یعنی آپ کی یاد آتی ہے، یعنی اپنے گھر والوں میں ہوتا ہوں تو جب آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک میں آپ کو آ کے دیکھ نہیں لیتا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، دل کو قرار نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کی محفل میں آ کے آپ کو دیکھ نہ لوں، یہ میری کیفیت، اور میں اپنی بیوی اور بچوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا پھر کہتا ہے کہ مجھے خیال یہ آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی مجھے بھی موت آ جائے گی، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے درجے پر جنت میں اعلی مقام پر چلے جائیں گے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اعمال کی بنسبت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا تو میں تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکوں گا جنت میں، آپ اعلی انبیاء کے مقام پر ہوں گے، تو پھر وہاں پر میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کروں گا، جب آپ کی یاد آئے گی تو میں آپ کے مقام پہ تو پہنچ نہیں سکتا. تو مجھے یہ چیز ہے کہ جو کہ دامنگیر رہتی ہے مجھے کہ میں وہاں پر کیسے اپنے دل کو قرار دوں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وہ نازل ہوئی رب کائنات کی طرف سے، کہ جس میں یہ بشارت دی گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، تو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں اپنے اعمال کو ڈھال لے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے خوش نصیب کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے روز قیامت کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہیں انعام یافتہ لوگ؟ انبیاء میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے، اور کیا ہی یہ خوب رفیق کے کار ہوں. تو بہرحال یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ دے دی گئی. اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رنگ پائے جاتے ہیں. یعنی ایک صحابی ہیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی، یہ شعرا میں سے تھے، یعنی اسلام قبول کیا ہے تو جو کفار پھر ان کے ہاں بھی بڑے بڑے شاعر موجود تھے اور وہ دین کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، ایسے اشعار وہ کہا کرتے تھے کفار. تو پھر یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت اشعار ہی کے ذریعے سے مقابلہ کرتے، موڑ توڑ جواب دیتے تھے. جب یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسان تمہارے جو اشعار ہیں وہ کافروں پر تیر بن کے برس ہیں, تو حضرت حسان بن ثابت سے جو وہ مشہور اشعار ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے, آپ فرماتے ہیں کہ وأحسن منك لم تر قط عینی اجمل منك لم تلد النساء کأنك قد خلقت کما تشاء, یعنی خلقت مبرأ من کل عیب کأنك قد خلقت کما تشاء, کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صاحب جمال وہ نہیں جنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا. کأنک قد خلقت کما تشاء, کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے. یہ اشعار ہیں کہ جو کہ حضرت حسان بن ثابت کے حب رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پائے کہ وہ ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح سے مختلف ذوق رہے صحابہ کرام کے اندر, جس طرح سے فطری سی بات ہے نا کہ من احب شیئن اکثر من ذکری, جس سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کے جو کہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے پوری زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ کہتے ہیں کہ حبب الیہ من الدنیا ثلاثا, کہ مجھے اس دنیا سے تین چیزیں ہیں کہ جو کہ بڑی محبوب ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے تین چیزیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ مجھے جو پہلی چیز محبوب ہے وہ یہ کہ میں جی بھر کر نظریں جما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں, جی بھر کر نظریں جما کر اللہ کے رسول کو دیکھتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز جو مجھے بڑی محبوب ہے اس دنیا میں کہ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرا جو جتنا بھی مال ہے وہ میں خرچ کر دوں کس پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ جو مجھے بڑی محبوب ہے اس دنیا میں کہ ان تکون ابنت تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بیٹی میری ہو اور وہ کس کی زوجیت میں ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے تین چیزیں ہیں کہ جو کہ بڑی محبوب ہیں. تو ورل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی یہ محبت وہ نصیب فرمائے جو کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. تو پہلی بات کیا آ گئی؟ سچا امتی کون؟ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھے. اور اس میں دیکھیں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ جو کہ آج کل ایک بہت بڑا یعنی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ جو کہ اغیار اور دشمنان اسلام وہ مسلمانوں کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی اور مٹا دینے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو بھی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور یہ جو بھی برل اللہ معاف فرمائے ہمارے بعض جو بھی مسلمان ہیں انہیں بھی وہ علم نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. کبھی چیف جسٹس صاحب جو ہے کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں لا علمی میں اور پھر اسے ریورٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی وہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے واپس, اسے واپس لیا ہے, اس اعتبار سے ہماری تحسین بھی آ گئی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جو بھی عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. خاص طور پر جو یہ قادیانی فتنہ اس وقت ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس عقیدے کو مس کر دے معاذ اللہ, اور یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر سے اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کو وہ نکال دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارا یعنی ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور یہ سچے امتی کی پہچان ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اندر یعنی مضبوط بھی رکھے بلکہ آگے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کا وہ محافظ بنے. کوئی بھی اس پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے. ہر امتی یہ تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. پھر یہاں آیت نمبر 157 سورہ اعراف میں جو دوسرا پہلو آیا ہے سچے امتی کی جو علامت ہے وہ ہے وَأَذَّرُوهُ, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کریں گے. یعنی توقیر اور تعظیم میں دیکھیں جو پہلی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرمودات ہیں ہر امتی وہ اس کی توقیر بھی کرے اور تعظیم بھی کرے. سورہ حجرات قرآن مجید کی جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 2 میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہے کہ جو کہ دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مند کرو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رو برو جب ہو ان کے پاس تو ایسے نہ زور سے بولو کہ جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کر لیتے. ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, ہو تمہیں شعور بھی نہ ہو. یہ تو وعید ہے کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنائی. تو یہ توقیر و تعظیم کیا ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آج اللہ کے رسول بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے. جب وہ موجود تھے 14 سال پہلے تو صحابہ کرام آپ کے جو ساتھی تھے وہ اس کا بہت زیادہ ادب اور توقیر کا معاملہ رکھتے تھے کہ آپ کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے تھے. اور آج ہمارے سامنے کیا ہیں, آپ کے فرمودات ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. اور اس کو بات سمجھانے کے لیے کہ اگر دو افراد, دو اہل ایمان آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور دلائل دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں, لیکن اگر ایک کی طرف سے کوئی حدیث جو ہے وہ اپنی سپورٹ میں بیان کر دی جائے تو اب دوسرے کو جو ہے وہ کیا ہو جانا چاہیے, وہاں پر اپنی آواز کو پس کر دینی چاہیے کہ اب میرے ساتھی نے کیا کر دیا, حدیث مبارکہ بیان کر دی. بہرحال تحقیق اس حدیث کی بعد میں ہوتی رہے, لیکن اب اپنی دلائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر حاوی کرنا یہ اصل میں ہے کہ جو کہ توقیر و تعظیم کے منافی. تو یہ پہلا, یعنی اس میں تقاضا کیا ہے توقیر و تعظیم کے پہلو میں, کہ آپ کے فرمودات کی توقیر و تعظیم کی جائے, اس کی عزت کی جائے, اس کی تعظیم کی جائے. پھر اگلا نقطہ ہے کہ جو ذرا عملی لحاظ سے ہے اور اس پر توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم, مجھے بتائیے کہ اگر میں واقعتاً سچا امتی ہوں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیار نہیں ہوگا؟ یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں دعوے دار ہوں اور آپ پر جان نچھاور کرنے کے میں دعوے لے کے بیٹھا ہوں, لیکن میرا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کیا تھی؟ یہ داڑھی مبارک کی سنت تھی, اور یہ ایسی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دو اشخاص آئے ہیں باہر سے, ان کا حلیہ یہ تھا کہ داڑیاں صاف تھیں, مونچھیں بڑی نہیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا, ادھر دیکھنا پسند نہیں کیا. کہا کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا؟ کہا کہ ہمارا جو مالک ہے علاقے کا وہ کہتا ہے کہ بھائی داڑیاں صاف کرا اور مونچھیں بڑھاؤ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ اوف اللہا و قصر الشوارب, کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرا. اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا, دیکھنا پسند نہیں کیا. اور کہاں آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے امیدوار, آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام پینے کے امیدوار روز قیامت, اور کہاں وہاں اللہ کے رسول ہمارا حلیہ دیکھ کر کلین شیو ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور رخ پھیر لیں, دیکھنا پسند نہ کریں تو کدھر جائیں گے؟ لیکن یہ داڑھی مبارک کی سنت, یہ ایسی سنت کہ اللہ معاف کرے, مغرب کی اندھی تقلید میں ہم بابو بننے کے چکر میں, اسمارٹ بننے کے چکر میں اس چہرے مبارک کی سنت کو اللہ کے رسول کی صبح اٹھ کر گندی نالی کی نظر کھرچ کے کرنے کے لیے تیار, اس پر پیسہ خرچ کر کے اس کے خلاف ریزر لا کے اور کھرچ کے گندی نالی کی نظر کرتے, یہ کیسا ایمان کا دعویٰ ہے, کیسا امتی ہونے کا دعویٰ ہے؟ لہذا توقیر و تعظیم میں یہ پہلو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ واقعتاً اگر سچا امتی ہے تو وہ آپ کے چہرے سے بھی محبت کرے. اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ توقیر و تعظیم میں امتی اللہ کے رسول کی ہر ادا سے محبت کرے اور ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرے. اسی کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں ہے اتباع, اتباع رسول. اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی کی محبت میں ڈوب کر سرشار ہو کر اس کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کی جائے. اور یہ اتباع کا وہ میدان ہے کہ جس کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا عملی اظہار کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، لہذا اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہو، پتہ چل جائے گا کہ تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، تو لہذا فتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو بہرحال یہ اتباع رسول یہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور واقعہ یہ ہے اگلی جو اس میں سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں سچا امتی اس کی جو تیسری علامت آئی، دیکھیں دو علامتیں ہیں کہ جو کہ ہم سمجھ چکے ہیں، دو نشانی، پہلی کیا تھی؟ ایمان لانا، اور نمبر دو آپ کی توقیر و تعظیم کرنا. اب چار نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے اب تیسری نشانی ہے وَنَصَرُوهُ، اور وہ سچا امتی وہ آپ کی مدد کریں گے، یعنی جو سچے امتی ہوں گے وہ کیا کریں گے، اہل ایمان، وہ آپ کی نصرت کریں گے. اب یہاں نصرت کو سمجھیے، اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کوئی مدد مانگی اپنے ساتھیوں سے؟ کبھی نہیں. بلکہ آپ نے جو مدد مانگی ہے، جو نصرت کے آپ طالب رہے ہیں، وہ تو اپنے مشن کے طالب رہے ہیں کہ جو اللہ نے سپرد کیا تھا آپ کا. اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، اسی طرح سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، وہ انقلابی مشن جو واضح فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر. مشن کیا تھا؟ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ اس دین حق کو، نظام عدل کو جو اللہ نے دیا، تمام باطل ادیان پر، کل نظام حائے زندگی پر ایز اے سسٹم آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، اسے نافذ کر دیں. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ نصرت ان معنوں میں کہ آج جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے غالب فرما دیا، غالب فرما کے چلے گئے عرب کی سرزمین پر، اسی دین کو آپ نے ایکسٹینڈ بھی فرما دیا، اور اسی دین کی غلبے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے. دنیا کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے. اور انہی کے ہم مرہون منت ہے کہ آج کس طرح سے یہ دین ہم اس ماحول میں جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، یہ انہی کے مرہون منت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، ان کے مشن میں ان کا دست و بازو بننا، یہ ہر امتی کے لیے یہ آج لازم ہے، یہ ہمارے کندھوں پر فرض ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے غلبے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، پورا مکی دور میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ذہنوں میں یہ سیرت وہ ہونی چاہیے، کس کس طرح سے 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اس دین کے غلبے کے لیے، اپنے جان نثار ساتھیوں کے وہ جانوں کے نذرانے دیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، طائف میں اس دین کے غلبے کے لیے پتھر کھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے احد کے میدان میں، خون کا فوارہ جاری ہوا ہے، آپ بے ہوش ہو کے گریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دین یہ ہم تک اتنی قربانیوں کے ذریعے سے پہنچا، اور بہرحال یہ ہے کہ آج دین، سوال یہ ہے کہ کیا غالب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، کیا وہ آج غالب ہے پوری دنیا میں؟ تو جواب کیا ہوگا بھائی؟ پوری دنیا میں کسی ایک خطہ آپ کو ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں دین اسلام اپنی پوری اصل بنیادوں پر قائم ہو. چند اسلامی سزائیں کچھ ممالک میں آپ کو نظر آ جائیں گے، اور اللہ توفیق دے اور ہم جو ہے وہ کوئی ساتھ اپنے بھائیوں کا دے سکیں، طالبان افغانستان کی، جنہوں نے بدبخت امریکہ کو جو ہے وہ پھر نکالا ہے اور اسلامی حکومت کے نفاذ کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کاش کہ ہم ان کا ساتھ دیں، مومن و معاون بنے. لیکن بہرحال ابھی تو کیفیت یہ ہے کہ دین اسلام بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں مغلوب ہے، اور الطاف حسین حالی مرحوم اپنے زمانے میں وہ مرثیہ کہہ کے چلے گئے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی خون سستا ہے تو وہ کس کا ہے؟ پوری دنیا میں اگر کوئی خون گر رہا ہے تو وہ کس کا گر رہا ہے؟ وہ مسلمان کا گر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ واقعتاً یہ دین، اس سے ہم نے بغاوت کی، یہ نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، یہ غلبہ چاہتا تھا، اور غالب کرنے کے لیے جو ذمہ داری لگائی گئی اللہ کی طرف سے، وہ اس دین کو قبول کرنے والوں کی، میری اور آپ کی لگائی گئی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس دین سے رسوائی، یعنی دین سے پسپائی اختیار کی، اپنی ذات میں بھی، بحثیت مجموعی بھی، اور ہم صرف لگ گئے اس پیٹ کو پالنے کے لیے، اور یہ دار خبیصہ کہ بس یہ پیٹ، یہ دنیا کی محبت آسائش ہے، اسی میں ہم نے اس دین کو بالکل جو ہے وہ اس سے بغاوت اختیار کی، اور آج دین ہے کہ جو کہ معاذ اللہ شریعت کے احکامات کس طرح سے پاؤں تلے جو ہے وہ روندے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نصرت کریں گے اہل ایمان، وہ کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس میں؟ آپ کا جو مشن ہے، آپ یہ اسلام جو چھوڑ کر گئے دین اسلام، یہ تو پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول عرب کی سطح پر نافذ کر کے چلے گئے، اس کی ایکسٹینشن کر کے چلے گئے، ابھی پوری زمین پر دین کا غلبہ ہونا ہے، کرے گا کون؟ کوشش کون کرے گا؟ یہ میں اور آپ کریں گے، یہ ہمارے کندھوں پر فرض ہے۔ یہ ہے وہ نصرت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے چھوڑے ہوئے دین کو غلبے کے حوالے سے۔ اور دیکھیں پھر خوشخبری بھی ہے، اگر تو ہم اس کام میں آگے بڑھیں گے تو وہ جو روایت آتی ہے وہ بڑی پیاری روایت ہے، اللہ کے رسول نے 14 سال پہلے یہ خوشخبری ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، اگر اس مشن میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام موجود ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا لیتنی قد لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ 1400 سال پہلے صحابہ کرام موجود ہیں، یعنی جانوں کے نذرانے دینے والے، ان کے ایک اشارے پر جو ہے وہ مر مٹنے والے صحابہ کرام موجود سامنے، اور اللہ کے رسول ان کے سامنے کیا فرما رہے ہیں؟ کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ تو صحابہ کرام لرز گئے اور حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ السنا اخوانک و اصحابک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے صحابی نہیں ہیں، اصحاب نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور وہ مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے کہ جیسے کہ آج تم مجھ پر ایمان لائے ہو، میری ویسے ہی تصدیق کریں گے کہ جیسے آج تم نے میری تصدیق کی ہے، میری ویسے ہی نصرت اور مدد فرمائیں گے میرے مشن میں شامل ہو کے کہ جس طرح سے آج تم نے میری نصرت کی۔ یا لیتنی قد لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ یہ خوشخبری کس کے لیے دی؟ یہ ہمارے لیے، اگر واقعتاً ہم اس نصرت میں اللہ کے رسول کے مشن میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں جو چوتھی علامت ہے سچا امتی ہونے کی، وہ فرمایا گیا کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اس نور کی اہل ایمان سچے امتی وہ اتباع کریں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید، وہ نور ہدایت کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ آخری کلام وہ نازل ہو۔ اب اس حوالے سے دیکھیے آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات۔ یعنی قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت تھی، یہ ہدایت ہمیں ملے گی کب؟ کہ جب ہم واقعتاً قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ اچھا بھائی، قرآن کو کیسے سمجھے؟ تو عذر یہ آتا ہے، لیم ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ تو عربی زبان میں ہے، ہماری تو زبان عربی نہیں ہے۔ تو ہم ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی کیا انگریزی ہماری زبان تھی؟ نہیں۔ تو آج انگریزی سیکھ لی کہ نہیں سیکھ لی؟ اور اتنی سیکھ لی ہے کہ انگریزوں کو جا کے انگریزی پڑھا رہے ہیں، اتنی سیکھ لی، ان کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ اور انگریزی تو چھوڑو، مشکل ترین زبانیں آج سیکھی جا رہی ہیں صرف اس پیسے کی خاطر. چائنیز سیکھی جا رہی, جرمن لینگویج انتہائی مشکل زبان, گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں ہائی فائی فیس دے کر جرمن لینگویج سیکھی جا رہی, چائنیز سیکھی جا رہی, لیکن اتنی سائنٹیفک زبان عربی جو کہ اصول اور قواعد پر مبنی زبان ہے, ایک سال کی محنت سے اتنی عربی وہ سمجھا دی جائے کہ قرآن مجید براہ راست اس کے آیات اور احکامات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے, ذرا سی محنت سے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اب ہمارا تعلق کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ, صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کے ہم نے اس قرآن مجید کو اچھے سے جزدانوں میں لپیٹ کر اور مساجد میں یا الماریوں میں اپنے گھروں کی وہ سجا دیا ہے اور قرآن مجید کو بھر دیا ہے شیلفز میں قرآن مجید سے, لیکن یہ ہے کہ کب نوبت آتی ہے قرآن کو اٹھانے کی؟ یا تو کوئی اس دنیا سے ہمارا ریلیٹو چلا جائے تو اس حال ثواب کے لیے یاد آ جائے, بھائی چلو کچھ قرآن بخش دو اپنے جانے والے کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا فقط قرآن مجید کا نزول صرف اس حال ثواب یا حصول ثواب کے لیے تھا؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں تو سیکنڈری ہیں, یہ تو ملنی ملنی ہیں, لیکن جو اصل ٹارگٹ تھا قرآن کے آنے کا وہ تو تھا ہدل الناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت. ہدایت جب ملے گی؟ جب اس کو سمجھا جائے گا, اور سمجھ میں جب آئے گی کہ جب ہم قرآن مجید کو یا تو ترجمے سے پڑھیں کہ جو علماء کرام نے پوری زندگیاں کھپا کے ہمارے لیے تراجم اور تفسیریں وہ لکھ دی ہیں, لیکن نوبت ہی نہیں آ رہی ہے. دنیا کی ہر ہر کتاب چھان ماری ہے, ایک ایک لفظ کو چارٹ ڈالا ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے ہائی فائی فیس دے کے بڑے بڑے انسٹرکٹرز کو جو ہے وہ ہائر کر کے الگ ٹیوشنز لے کے دنیاوی کتابوں کو چارٹ ڈالا, لیکن اگر یہی پڑھا لکھا انسان جانا تو ہے, موت تو آنی ہے, سب کو اللہ کے حضور فردن فردن کھڑے ہونا ہے. صرف میرا سوال یہ ہے کہ کیا جواب ہوگا اللہ کے حضور ایک پڑھے لکھے انسان کا کہ جس نے دنیاوی علوم چارٹ ڈالے 15 سے 20 سال, ہر لائن میں سیچوریشن آپ کو نظر آئے, لیکن کیا اللہ کو ہم یہ لیم ایکسکیوز دے سکیں گے کہ اللہ تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ تو وقت تو ایک ٹکے کا اخبار پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہے, ای میل پڑھنے کے لیے اس کو ریپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت ہے, واٹس ایپ, ٹیوٹر, فیس بک, فلاں فلاں اس کے میسیجز کو پڑھنے اور ریپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. لیکن جرات والے الفاظ ہیں یہ, خود سوچنا چاہیے ہمیں, اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے, کہیں اور نہیں دیکھنا ہے. کیا اللہ کے حضور ہم یہ کہہ سکیں گے, یہ لیم ایکسکیوزز, یہ جھوٹے عذر وہ دے سکیں گے؟ ضرورت والی بات. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید وہ نور ہے کہ جس کی اتباع ہمیں کرنی ہے, اور قرآن مجید سے اگر ہم نے بے رخ اختیار کی تو خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ نقل کر رہا ہے جو روز قیامت اللہ کے رسول کو کرنا ہے رب کے حضور. اور آج قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں روز قیامت کیا شکوہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شکوہ ہوگا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا, اس سے ہجرت اختیار کر. یہ شکوہ کس کا ہوگا کہ جس کی محبت کے آج ہم امیدوار اور دعوے دار ہیں. اگر واقعتاً قرآن کے ساتھ جو یہ تعلق اس وقت الا ماشاء اللہ جو ہمارا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور قرآن مجید تو خود سورہ طہٰ کی 3 آیتوں میں 124 سے 126, اس قرآن سے اعراض کی جو دنیاوی اور اخروی سزا ہمیں سنا رہا ہے وہ بھی دل ہلا دینے والی. رب کائنات کا ارشاد ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے میرے اس ذکر قرآن سے اعراض کیا تو میں دنیا میں سزا یہ دوں گا کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. علماء کرام مفسرین دو معنی اس کے بیان کرتے ہیں, معیشت تنگ ہونے سے مراد کیا ہے کہ واقعتاً اس کے پاس مال ختم کر دے, بالکل بینک کرپسی کا وہ شکار ہو جائے, آسمان سے پاتال پہ پٹک دے, کشکول اس کے ہاتھوں میں دے دے اللہ تعالیٰ, سلور اسپون میں پلنے والا کشکول ہاتھ میں آ جائے, معیشت تنگ ہو جائے. ایک دوسری رائے یہ دی گئی کہ مال بہت ہو لیکن جو اصل سکون ہے وہ ختم کر دے اللہ تعالیٰ, سکون برباد کر دے. مال بہت ہے لیکن یہ ہے کہ سلیپنگ پلز لے کے رات کو نیند کی گولیاں لے کے سو رہا ہے, نیندیں حرام ہو گئی, لہذا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. یہ تو دنیا کی سزا ہے کہ جو کہ عارضی ہے, ہمیشہ ہمیش کی جو یعنی نقصان ہے وہ تو آخرت کا ہے. فرمایا وَنَاحْ شُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَ، میں روز قیامت ایسے بدبخت کو کہ جو قرآن سے اعراض کریں گے میں روز قیامت اسے اندھا کھڑا کروں گا. اور وہ اندھا کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، وقت کنت بصیرا، اچھا بھلا میں دیکھتا تھا، میں نے کیا کیا نظارے نہیں کیے، آج مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا ہے؟ تو اللہ کا جواب سنیے، قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا. اللہ اس دن فرمائے گا کہ جس طرح سے یہ آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے، میرے نیک بندوں کے ذریعے سے یہ احکامات تمہارے پاس پہنچے تھے، لیکن دنیا میں تم نے ان آیات سے صرف نظر کر دیا، ان کو ویلیو نہیں دی، ان کو ویٹیج نہیں دی. آج روز قیامت اسی طرح سے میں تمہیں بھلا دوں گا، تمہیں نظر انداز کر دوں. یہ وہ سزائیں ہیں کہ جو کہ قرآن کو ترک کر دینے کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں واقعتاً محفوظ فرمائے. تو یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ یہ چار اوصاف ہیں کہ جو کہ سچے امتی کے وہ ہمارے سامنے اس سورہ اعراف کے حوالے سے آئے ہیں. اس وقت ہماری موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایک جو کوٹیشن ہے ابو الکلام آزاد مرحوم کی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری کوٹیشن ہے. مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم ہماری جو موجودہ محبت کے جو ہم دعوے دار ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نقشہ کھینچتے ہیں ان الفاظ میں، کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہیں، کس سے؟ مجالس سے اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مگر ہمارے اپنے دل کی اجڑی بستی کی ہمیں کوئی فکر نہیں. آج ہم اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے تو روشن کر لیتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندھیاروں کو روشن کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو، مگر اعمال حسنا کا پھول تمہارا مرجھا گیا ہے. تو یہ ہے اصل میں ہمارا طرز عمل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. دیکھیں آج اغیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہوئے نظر آ رہا ہے، وہ اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. میں صرف ایک کوٹیشن آپ کو سناؤں، یہ ایک فرانسیسی مصنف ہے الفینسو ڈی لمرٹائن اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول اور حیران کن نتائج، یہ تین چیزیں اگر اعلی شخصیت کا خاصہ ہیں. دوبارہ سے سنیے، تین وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کم وسائل کے ساتھ، نمبر دو عظیم مقصد کا حصول، اور نمبر تین حیران کن نتائج. کہتا ہے کہ اگر یہ تین چیزیں اعلی شخصیت کا خاصہ ہیں تو وہ اعتراف کرتا ہوا پایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ تقابلے کی کون جرت کر سکتا ہے ان تین معیارات پر، کون ان کے مد مقابل کھڑا نظر آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اس الفینسو ڈی لمرٹائن کے اس قول کی محتاج نہیں ہے، یہ تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ رہے ہیں، ان کی برکات دنیا میں دیکھ رہے ہیں، انہیں نظر آ رہی ہیں. آج تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ جو کہ امتی ہیں، لیکن اغیار جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، برکات دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے وہ دین کا نفاذ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شخصیت ان کے اقبال کی اور ان کو ان کے قبول کرنے کی محتاج نہیں. لیکن بہرحال سمجھانے والی بات یہ ہے کہ آج ہم سے زیادہ سیرت کا مطالعہ کون کر رہا ہے؟ وہ اغیار کر رہے ہیں، لیکن جو امتی ہے وہ آج اس کو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ نہیں ہوگی. ہاں ایک فنکار وہ کیا کھاتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل وہ کیسا ہے، اسے کون سا لباس پسند ہے، کون سے ریسٹورینٹ میں جو ہے وہ کھانا جا کے کھاتا ہے، یہ تفصیلات ایک بھانڈ میراثی کی جو آج تو ہمیں پتہ ہوں گی، آج کے نوجوان اس کی ادا کو اپنانے کے لیے آج کتنا نوجوان کانشیس نظر آتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر ایمان اور جن کے اقرب ہونا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، آپ کی سیرت کو کتنا اپنایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ فہم ہمیں نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کو کھول دے. آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دن میں غل غپاڑا کر کے اور یعنی اور سمجھتے ہیں کہ بس پوری زندگی کا ایک سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا محبت کا. اور پوری زندگی رشوت خوری بھی ہے، سود خوری بھی ہے، گھروں میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے کہ جس میں جشن منا کے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہی وہ 12 ربیع الاول بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں. 12 وفات جو ہے وہ اس کے نام سے بڑی مشہور تھی، 12 وفات، آپ کا جو وفات کا دن ہے وہ مشہور. لیکن یہ ہے کہ پھر یہ اس کے بعد پہلے کیا ہوا، جو میلاد نبی آئی، پھر عید میلاد نبی ہوئی، پھر جشن عید میلاد نبی ہوئی، یعنی پھر آہستہ آہستہ یہ بدعات کا تمار کیسے کھنچتا چلا گیا. یعنی وہ عیدیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے دو عیدیں ہمیں عطا فرمائی، ہم نے اس میں اضافے کر دیے، جشن ہو گیا اور جشن عید میلاد النبی ہو گیا، اور اس پہ جو خرافات کنڈے ڈال کر جو ہے وہ پوری یعنی شہروں کو جو ہے وہ سجایا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو عیدیں، اس میں تو حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن اس عید پر کہ جو کہ خوش ہفتا ہے، مجھے بتائیے حقوق العباد بھی توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. رات کے 12-12 بجے جو ہے وہ ٹریفک جام چل رہی ہے، اور یہ ہے کہ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز پر جو ہے وہ غل غپاڑے کیے جا رہے ہیں. الامان الحفیظ. تو بہرحال ہم وہ کرنا ہے کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. ہم یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کوئی یہ جشن عید میلاد النبی، کوئی اس طرح کی خرافات وہ کہیں نظر نہیں آتے، ہمارے اسلاف میں کوئی نظر نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ ہم دعوے کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن بہرحال جو پہلو ہے، عملی پہلو، اس پر نگاہ ہونی چاہیے. اور وہ بڑے پیارے اشعار، اسی پر بات ختم ہو جائے گی. مولانا ماہر القادری مرحوم کے بڑے پیارے اشعار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو نقشہ ہے اپنے اشعار میں جو انہوں نے کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، اور سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، اور سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، اور سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. اور آخری شعر کہتے ہیں کہ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں واقعتاً جو سچا امتی ہونے کے جو اوصاف خود قرآن مجید میں آج اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم نے سمجھا ہے، اور جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اوصاف کا ہمیں حامل بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ محبت ہوگی تو بشارت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مایا فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.